سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا سب کے لیے عام ہے، لیکن اولیاء اللہ کا سورج اور چاند، اولیاء اللہ کے قلب کا سورج کچھ اور ہوتا ہے، ان کا سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، ان کا دن منور ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔
تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، بہر طوفان غم ہے مخالص ہوا، بہر طوفان غم ہے مخالص ہوا، میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا، میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا، بہر طوفان غم ہے مخالف ہوا میری کشتی کا ہے تو ہی بس نہ بونا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا ہر سزا سے بری ہو گیا نادان ہر سزا سے بری ہو گیا نادان تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا ہر سزا سے بری ہو گیا ناکانا ہر سزا سے بری ہو گیا ناکانا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا ورنہ ابتر ہے اعمال سے بے نوا ورنہ ابتر ہے اعمال سے بے نوا تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا ورنہ ابتر ہے اعمال سے بے نوا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا
حیات المسلمین سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. آج ہم روح نہم یعنی نویں روح پڑھیں گے. جیسا کہ بتایا تھا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ کے اس رسالے حیات المسلمین میں 25 ارواح کو جمع فرمایا ہے تھانوی نے. 25 باب ہیں گویا, تو اس میں سے آج نواں باب پڑھ کر سنا رہے ہیں. مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا, مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا. فرمایا اللہ تعالی نے کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے. آگے ارشاد ہے, نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے, یعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو, حقارت ہو. آگے فرماتے ہیں, اے ایمان والو, بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, یہی بدگمانی ہے. اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو, جستجو مت رکھو, سراغ مت لگاؤ, جاسوسی مت کرو, کون کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, آواز پہ بھی کان نہ دھرو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. دوبارہ سن لیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں, نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے, یعنی جس سے دوسروں کی تحقیر ہو. آگے فرماتے ہیں اے ایمان والوں, بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو, اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں کو بلا وجہ برا بلا کہنا بڑا گناہ ہے, اور ان سے بلا وجہ لڑنا قریب کفر کے ہے. حدیث پاک میں تو کفر کا ہی لفظ ہے, لیکن اس کو صراحت کی گئی ہے کہ قریب کفر کے قریب ہے, یعنی کافروں کی عادت ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے اور اپنے عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے, جیسے کہ آج کل لوگ زمانے کو برا کہتے رہتے ہیں, یہ اس سے مراد ہے, تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے. دوبارہ سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے اور اپنے کو عیوب سے بری سمجھ کر, یعنی اپنے اندر عیب نہ دیکھے بلکہ دوسروں کے عیبوں پر نظر کرے, بس اپنے عیبوں کو دیکھے ہی نہ, تو بطور شکایت یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے, تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے, یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے چغل خور قانوناً بغیر سزا جنت میں نہ جاوے گا. حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ چغل خور جنت میں نہ جاوے گا, لا يدخل الجنة قطات, لیکن اس میں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہ سزا, یعنی اگر کلمہ دل میں ہوگا تو ہر سزا کو بھگت کر آخرکار اللہ تعالیٰ اسے جنت میں تو لے جائیں گے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے. ایک لمحے کو اگر ہم کوئی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے کے دیکھیں, اور جہنم کی آگ جو ہے 70 گنا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور گرم ہے, جلانے والی ہے, زیادہ اشد ہے, تو جب دنیا کی آگ ہم نہیں برداشت کر سکتے, ذرا سی جنگلی کو ہم نے کسی کو علاجن کہا کہ بھائی چولہے کے قریب لے جا کے دیکھو, جلا لو ذرا سی, اس نے کہا کہ قریب لے جانے کی بھی ہمت نہیں, تو پھر کہا کہ بھائی دیکھو جہنم کی آگ سے پھر کیسے ہم تحمل کریں گے. تو اس لیے فرمایا کہ قانوناً بغیر سزا کے, قانون تو یہی ہے اللہ کا کہ جو گناہ ہم کریں گے وہ اس کی سزا ملے گی پھر, لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی معاف ہو گئی تو معاف ہو جائے گی, لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی جو ہے وہ اس کو سزا کے بعد جنت میں جائے گا. مراد یہ ہے اس سے کہ چغل خوری کی سزا بھگت کے پھر کہیں جا کے جنت, اور ایک ایک جو گناہ ہے اس کا بہت بڑا بڑا عذاب بھی ہے, جیسے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کا عذاب حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل نماز میں, ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا جو ہے سستی کی وجہ سے جان بوجھ کر قضا کر دی کہ ابھی پڑھ لیں گے اور وہ قضا ہو گئی, اس کا ثواب, اس کا جو عذاب ہے وہ ایک حقب جہنم میں جلنے کا ہے, اور ایک حقب کی مقدار لکھی ہے کیونکہ 80 برس اور قیامت کا ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہے, تو اس کے حساب سے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا عذاب 2,88,00,000 سال بنتا ہے. بتائیے کہ یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں. بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو غلطیاں ہم کر بیٹھے ہیں ان پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے چغل خور قانوناً بغیر سزا جنت میں نہ جاوے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہو, یعنی جو ایسا ہو کہ ان کے منہ پر ان جیسا, ان کے منہ پر ان جیسا, یعنی اس طرف گئے تو اس کی لگاوٹ لگائی بجائی کری اور دوسرے کی برائی کری, اور اب ادھر گئے تو جس کی برائی کر رہے تھے اب اس کی حمایت کر رہے ہیں اور اس پل یعنی آپس میں لڑوانا چغل خوری کرنا جھگڑوانا اس سے. تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ سب قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو. عرض کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو تو نے اس کی غیبت کی, اور اگر وہ بات نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا. یعنی بہتان اس کو کہتے ہیں جو اس میں برائی نہ ہو اور وہ برائی بیان کرے تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے, یعنی دھوکہ دینا, دھوکے کی بات کہنا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلا دے اس کو موت نہ آوے گی, یعنی اس کو شرمندہ کرے اس گناہ پر جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا. جو کوسنے بھی دیتے رہتے ہیں بعض لوگ اور گناہ پہ ذلیل کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو ویسے ہو, یہ سب چیزیں جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کرے, یعنی اگر کوئی ایسا کرے گا کہ کسی کو گناہ پہ ذلیل کرے گا تو اس کو خود اس گناہ کو اس منہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ وہ اس گناہ کو نہ کرے گا اس کو موت نہ آئے گی. یعنی ہار دلانے والے کا یہ وبال ہے اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے, اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کوشش کر رہی. یعنی کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے اس کو حقیر جانے بغیر, اور اس کی شرط یہ بھی ہے کہ اس سے امید و قبول ہو, وہ جانتا ہو کہ یہ ہماری بات کو قبول کر لے گا, بہت سی شرائط ہیں, تو اس کو خیر خواہی کے لیے اس کو نصیحت کر دے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, جو طریقہ ہے تبلیغ کا وہ سیکھے اور اس کو بتا دے, تو وہ اس میں شامل نہیں. لیکن بھری مجلس میں کسی کو اس کی خطا پر ذلیل کرنا یہ اس میں آتا ہے, یا لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح کہنا کہ لوگ بھی سن لیں تو وہ گناہ ہے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی ظاہر مت کر, کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے. یہ وہی بات ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا, اور اس کی دنیاوی حالت ہو یا دینی حالت ہو, دونوں میں سے کسی حالت میں بھی اس کی کمی کمزوری کوتاہی یا بری حالت ہو اس پر خوشی کا اظہار مت کرو کہ ہاں اچھا ہوا یہ ہوا. ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر. حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. وہی بات کہ ادھر کی ادھر لگا دی, ادھر جا ادھر حمایت کری اور اس کی شکایت کری, ادھر گئے اس کی حمایت کری اس کی شکایت کری. تو فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں اس طرح سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کر, اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو, اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جس کو تو نہ پورا کرے. البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے وعدہ تو معذور ہے. چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی مگر وعدہ پورا نہیں کر سکا, اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا, اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ دل کا حال بہتر جانتے ہیں, نیت پوری ہو کوشش بھی ہو اس کے بعد کوئی عذر ہو جائے تو وہ ہے صحیح اصلی عذر, لیکن نیت بھی نہیں ہے, لاپرواہی میں وعدہ کر لیا بغیر سوچے سمجھے, تو وہ پھر اس کا گناہ ہوگا. اس لیے وعدہ کرے تو خوب سوچ سمجھ کر کرے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے لا تکلم کلامن تاجر و منہ غدن, کہ اپنے بھائی سے کوئی ایسا کلام نہ کرو جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. یا مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو, یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے, کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے. فرمایا کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو, یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے, کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں سعی کرے, کوشش کرے, وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں سعی کرے. اب اس میں جو ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیوہ ہے تو اس کی کیسے مدد کرنی ہے. ہمارے حضرت نے نقطہ سکھلایا کہ دیکھو بھائی نامحرم ہے بیوہ جیسی بھی ہے, اس کی ہمدردی میں اس سے بے پردگی کرنا اور اس کے پیچھے جو ہے اپنے حضرت فرماتے تھے کہ اپنی دوشالہ گوا دینا جوتیوں کی حفاظت میں, دوسرے کی جوتیوں کی حفاظت میں دوشالہ اپنا گوا دینا, یعنی اپنی دین کو ضائع کر دینا, یہ نہ ہو. بلکہ بیوہ کو اگر مدد کرنی ہے تو اپنی گھر والی سے کہہ دو تو وہ جا کر دے دیں, یا کسی اپنی محرم سے محرم کو دے دو اگر اس کی مدد کرنی ہے, براہ راست مدد نہ کرو. ایسا وہ بتا رہے تھے کہ دیکھا کیا ہے کہ بڑے میاں جا رہے ہیں وزن اٹھائے ہوئے, لیکن ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں, اور جہاں ایک خاتون جا رہی تھیں کوئی وزن لیے تو فوراً پہنچ گئے کہ لائیے ہم اٹھا دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے یہاں روڈ پہ, ہم نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جہاں عورت ہوئی تو بس سارے اس کی حمایت میں جمع ہو گئے, اور کوئی یہ نہیں دیکھتے نہیں کہ ظلم کس نے کیا ہے, زیادتی کس نے کی ہے, بس وہ حمایت وہیں کی ہوگی. تو یہ شیطان کی یہ چکر بازیاں ہیں, شیطانی وہ ہے, اور شیطان کے اور نفس کے بہانے ہیں. اس طرح سے وہ کھانستا ہے, حرام میں مبتلا کرتا ہے بجائے ثواب کے گناہ نہ ہو جائے. اس لیے اس کا طریقہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو طریقہ اپنے بڑے سے پوچھ لو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے, خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو خواہ غیر کا ہو, ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا, کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے. اس میں بھی جو ہے یتیموں کی کفالت اگر کرنی ہو کسی کو تو اس کے بھی طریقے ہیں, اس کے طریقوں کو پوچھ لے, کیونکہ اگر نامحرم ہے اور بچے کو پالا, جب وہ بڑا ہو جائے گا 10-12 سال کا ہو جائے گا تو اس سے پردہ کرنا فرض ہو جائے گا, تو اس طرح کے جو شرعی مسائل ہیں اس کو پوچھ لینا چاہیے. اور اسی میں یہ بھی ایک بات آ گئی ذہن میں کہ جو لوگ مغولا بیٹا بنا لیتے ہیں, قرآن پاک میں بھی اس کا حکم, ایک تو یہ حکم آیا ہے کہ ان کو ان کے والدین ہی کے نام سے پکارنا چاہیے. بعض لوگ بچے کو لے لیتے ہیں پھر اپنے نام ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, وہ اکثر اولاد کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا بیٹا ہے, بلکہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو اور تم ہمارے یہاں پلے ہو, اگر لینا بھی ہے تو. اب ان کو لینا جو ہے وہی پوچھ لے پہلے, لینا ہی جو ہے آج کل اس زمانے میں مناسب نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے لے بھی رکھا ہے تو اس کو اس کے والد کے نام سے پکارنا چاہیے اور اس کے والد ہی کے حساب سے اس پہ چلنا چاہیے. قرآن پاک میں اس کو پورا تفصیل سے بیان بھی کیا ہے کہ اس کے اندر وراثت بھی نہیں ہے اس کی, وہ بولے بیٹے وہ بولے بھائی بہن, اگر کسی کو بہن بنا لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پردہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پردہ رہے گا ہمیشہ, بہن بنانے سے بہن نہیں بن جاتی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی, باہمی محبت, باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی بھائی کی تکلیف پہ بھائی راضی نہیں رہ سکتا, تو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, کسی کی تکلیف کو دیکھو تو ایسی شفقت اور ایسی رحمت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے جیسے اپنی ہی تکلیف, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے. آج کل تو ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا دل توڑ دیا, کس کے اوپر مشقت ڈال دی, کام اس طرح کر دیا کہ دوسرے کے اوپر بار پڑ گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تکلیف پہنچانے کی چیز ہے. سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں, اپنے گھر بار میں دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں, اور دوسرے کی تکلیف کا ہم خیال بھی کریں, اس کے لیے کہ کوئی تکلیف میں ہے, کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت میں لگ جائیں, اس کے کام کر لیں. تو یہ سب چیزیں گھر میں بھی ہوتی ہیں, صرف باہر کے معاملات میں نہیں ہیں بلکہ گھر گھر کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو, تم کو ثواب ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے دے, یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا, مگر تم کو مفت کا ثواب مل جائے گا. اور یہ اس وقت ہے کہ جب جس سے سفارش کی جاوے اس کو گرانی نہ ہو, جیسا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. سفارش کے بھی آداب ہیں, آداب معاشر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ سب آداب موجود ہیں کہ سفارش کے کیا آداب ہیں. سفارش ایسے کرے کہ سامنے والے کو گرانی نہ ہو, اس کو بوجھ نہ پڑے, اور ایسی سفارش نہ کرے کہ بغیر قابلیت کے, جیسے بعض جگہ نوکری کی سفارش کرنی ہے تو اس کی قابلیت نہیں ہے تو وہ پھر حرام ہو جائے گی, بغیر قابلیت کے سفارش کر دی تو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کر, خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں, مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا, اس کو ظلم سے روک دے, یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی. اور ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سے مناسب طریقے سے روک دے, یہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے. گناہ کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی وبال ہوگا, دنیا میں بھی پریشان ہوگا, آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی, تو کسی کو سزا اور پریشانی سے بچانا ہمدردی ہے, تو اس لیے گناہ سے روک دینا. اسی طرح جو یہ مجالس ہوتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں دین کے, یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں کہ امت کو جو ہے گناہوں سے روکنا, ان کو تنبیہ کرنا, نصیحت کرنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے, اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کر دے گا, اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا, آدمی کے لیے یہ شرط کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے, یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں. یعنی جو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اس میں اور کوئی برائی چاہے بالکل بھی نہ ہو, لیکن یہی ایک برائی اس کے اندر کافی ہے کہ اس کے اندر شر ہی شر ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں, اس کی جان, اس کا مال, اس کی آبرو, یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز, نہ اس کے مال کا نقصان کرنا جائز, اور نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا, مثلاً اس کا عیب کھولنا یا اس کی غیبت کرنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جاوے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو, یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے. یہ جو پڑوسی کا معاملہ ہے یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے. ہاں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتلاتے تھے کہ ہم کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو, اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بدلایا کرتے تھے. آج ہمارا حال عموماً یہ ہے کہ پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا, کبھی کسی بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے ایثار اور قربانی کریں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سب معاف کر دیا, ہنسی خوشی رہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے عمر والے کی عزت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے, کیونکہ یہ بھی مسلمان کا ایک حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی بات بتلا دیا کرے مگر نرمی اور تہذیب سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا, اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا, پکڑے گا اللہ. یعنی قدرت رکھتا تھا کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی وہ ایسے نہیں ہے, غیبت مت کرو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا اور کسی کی شکایت غیبت کرتا تھا, آپ سنتے رہتے تھے, پھر فرماتے تھے بھائی میں تو ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو ایسے ہیں, پھر وہ اپنا منہ لے کے بھاگ جاتا تھا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا آیت دیکھے پھر اس کو چھپا لے یعنی دوسروں پر ظاہر نہ کرے, وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی کہ قبر سے اس کو زندہ نکال لیا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے, پس اگر اس اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے اور وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا, اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دے, فضیحت نہ کرے یعنی لوگوں کو نہ بتلاوے, اس کو اچھالے نہیں بات کو. حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ غیبت کرنے والے جہاں بیٹھے تو وہاں ایک نے غیبت شروع کیے تو بجائے اس کے کہ اس کی حمایت کریں اس کا دفاع کریں یا اس کو غیبت سے منع کریں کیا کرتے ہیں, ہاں ہاں مجھے بھی یہی ڈاؤٹ تھا وہ بھی ایسی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو, سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے, یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے, کسی سے میل ہی نہ ہو, باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنا ہے, یعنی ایسے لوگوں سے میل جول جس سے اپنے دین کا نقصان ہوتا ہو, گناہوں میں ابتلا کا اندیشہ ہو, غیبت میں ابتلا کا اندیشہ ہو, یا اتنا پیسہ مال ان کے پاس ہے کہ وہاں جانے سے ناشکری پیدا ہوتی ہو کہ ان کے پاس اتنا مال ہے ہمارے اندر ہمارے پاس نہیں ہے, ایسی چیزوں کی حفاظت کے لیے پھر بے شک نہ جاوے, لیکن عام لوگوں سے جو میل جول نہیں رکھتا یا اس سے ان سے محبت نہیں رکھتا, ان کو حقیر سمجھتا ہے اور ان سے محبت نہیں رکھتا اور نہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں, ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ ایسا جو مومن اس شخص میں کوئی خیر نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہاں ہمارے حضرت نے ایک نقطہ اور بیان فرمایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو پہلے مقدم اس کو کیا کہ جو دوسروں سے محبت نہ کریں, تاکہ یہ ہے کہ پہلے دوسروں سے محبت کرو پھر لوگ تم سے محبت کریں گے, جبکہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تب ہم ان سے محبت کریں گے. ایک صاحب نے ایک عالم نے حضرت سے عرض کیا ہمارے کہ حضرت میں امام ہوں مسجد کا لیکن لوگ مجھ سے رجوع ہی نہیں کرتے, میرے پاس ہی نہیں آتے, مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے. تو حضرت والا نے یہی حدیث پاک نصیحت فرمائی کہ دیکھو اس میں پہلے حدیث پاک میں کیا بیان ہے کہ تم لوگوں سے محبت کرو پہلے, ہے نا, تو اس سے تم محبت کرو گے پھر وہ محبت کریں، تم محبت دو تو وہ محبت دیں گے، اسی لیے پہلے اس کو بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور یعنی خوش کرے، اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، اور جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. مسرور صاحب ہنس رہے ہیں، مسرور صاحب مسرور ہو رہے ہیں. نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات ہے، لیکن آج کل جو یہ پیشہور مانگنے والے ہیں ان کو دینے سے احتیاط کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کا پیشہ یہی ہے اور یہ جمع کرتے رہتے ہیں، مال بہت ہوتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص کو مانگنا جائز ہی نہیں جس کے پاس دو وقت کی روٹی موجود ہو، اس کو مانگنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال غریب آدمی کی امداد تو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ ہو جہاں تک ہو سکے امداد کرے، لیکن ان پیشہور لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ نہ رکھے، ان سے احتیاط کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو بھی پاکیزہ اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیرے اور وہ ادھر کو منہ پھیرے، اور ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام پہلے کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی مخفی حالت کی کرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، اور نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بوجھ رکھو، اور نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں ہے نہ ایک دوسرے پر رشک کرو، یعنی کہ سامنے والے کے اوپر نعمت دیکھ کر اس سے جلو نہیں، حسد نہیں کرو، ناشکری نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں. اس وقت انہیں 6 کے ذکر کا موقع تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کر، اور جب وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر، یعنی مسلمان کی دعوت قبول کرنا، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے اس کی خیر خواہی کر، اور جب کھینک لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو جاوے اس کی عیادت کر، اور جب مر جاوے اس کے جنازے کے ساتھ جا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچاوے، اس کے ساتھ فریب یعنی دھوکہ کرے. یہ سب حدیث مشکات میں ہیں، یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر الوقوع حقوق ہیں، اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں، جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے. سب کے ادا کی خوب کوشش رکھو، کیونکہ اس میں بہت بے پرواہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، آمین. اللہ تعالیٰ سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین وکلنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، فأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء، وصل وسلم يا رب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک جو کچھ عرض کر دیا, جو پڑھ کر سنایا, اللہ سنانے والے کو بھی پوری پوری توفیق عمل کی نصیب فرما, سننے والوں کو بھی اللہ پوری پوری توفیق عمل کی نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو اللہ ایسا بھائی چارہ عطا فرما, ایک دوسرے کی اظہار اور جذبہ قربانی عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی نصیحت اور ایک دوسرے کے لیے نصیحت عطا فرما, اور اے اللہ خیر خواہی عطا فرما, اور اے اللہ ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے, ان کی حاجت روائی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. پڑوسیوں کے حقوق, گھر والوں کے حقوق, تمام مسلمانوں کے حقوق کی سو فیصد ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب اور مقبول بنا لیجئے. اے اللہ ایسے اخلاق, اچھے اخلاق ہم کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاکی عطا فرما دیجئے. اے اللہ تزکیہ نفس عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما لیجئے, ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو جذب فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو جذب فرما لیجئے. قیامت تک کے آنے والی ہماری ہم کو ہماری نسلوں کو اللہ والا بنا دیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے سب تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کی توفیق, قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ قرض کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ اپنے کرم سے آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے, بچیاں ہوں یا بچے ہوں, اللہ ہم سب کو اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے. اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار اور ان کے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ ادب اور اطاعت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا, مانگنا چاہیے تھا, اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ عطا فرما دیجئے. اور ہماری سب سے بڑی حاجت یہی ہے کہ اللہ آپ ہم کو مل جائیے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, کیونکہ جو تو میرا تو سب میرا, خلق میرا زمین میری, اور جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.